سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل آپ کو سلسلہ نقشبندی اویسی میں بیٹھ کے اور اس کی نسبت آپ کو عطا کی. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام. ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم ونكث انما ينكث الارض ومن اوفى بما عهد عليه الله وسجد يده العظيم وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى اله رحمتك يا اللہ. اسفندیار صاحب صبغت اللہ شاباش حسن زکا محمد حسنین معظم مظہر محمد امتیاز خان محمد فیضان قریش محمد یوسف برائچ حافظ عبد الماجد بلال احمد ماشاء اللہ قمر جاوید منیر احمد ماشاء اللہ عبداللہ عبدل محمد نعمان ناصر سالک بلال حنیف رضا سارے اسٹوڈنٹ ہی راجہ حماد علی وقاص حسین عمیر جمیل ماشاء سمیع اللہ سرور حافظ قصب علی محمد ساکن اویس رضا ایاز رسول سلمان جاوید مغل محمود الرحمن حافظ رانا عبداللہ ماشاء اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك من زانت به الاصول. آیت الکرسی معروف ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر فرض نماز کے بعد اس کا پڑھنا بہت مبارک فرمایا ہے اور احادیث مبارکہ میں اس کے بے شمار فضائل آئے ہیں. قرآن کا ہر لفظ مبارک ہے. کتاب اللہ سارے کی ساری ارشاد باری تعالی ہے، بلکہ آپ نے دیکھا کہ قرآن حکیم میں بہت سے ایسے الفاظ ہیں جن کے معنی کی ہمیں سمجھ نہیں ہے، جیسے الف لام میم، الف لام را، عین سین میم، صاد قاف. تو اگر ان کے مفہوم و معانی کا ہمیں علم نہیں ہے تو تلاوت سے کیا حاصل؟ اس کی مثال ایسی ہے جسے کوئی طبیب ہمیں دوا دیتا ہے اور اس دوا کے اجزاء کا، اس کے فوائد کا یا اس کے اثرات کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا، لیکن اس طبیب کے اعتماد پر ہم وہ دوا کھاتے ہیں اور اللہ کریم اس کے تفیل صحت عطا فرماتا ہے. اسی طرح یہ جو الفاظ ہیں قرآن کریم کے، ان کے ساتھ جو برکات وابستہ ہیں اور جو کیفیات وابستہ ہیں، وہ معنی نہ جاننے کے باوجود جب بندہ تلاوت کرتا ہے تو وہ برکات اسے نصیب ہوتی ہیں، وہ کیفیات اسے نصیب ہوتی ہیں. اکثر سارے قرآن کے معنی ہم نہیں جانتے ہوتے، اکثریت ان لوگوں کی ہے جنہیں سورہ فاتحہ کے معنی بھی نہیں آتے، تو کیا پھر وہ پڑھنا چھوڑ دیں؟ نہیں، معنی آتے ہوں تو نور اللہ نور ہے، سمجھ آنی چاہیے، معنی جاننا چاہیے. قرآن عمل کی کتاب ہے، عملیات کی نہیں. قرآن کریم عمل کی کتاب ہے، عملیات کی کتاب نہیں ہے کہ اس سے صرف تعویذ لکھے جائیں. وہ ایک لائے عمل ہے، ایک ضابطۂ حیات ہے، اور اپنے نزول سے لے کر قیامت تک کے لیے پوری انسانیت کے لیے ضابطۂ حیات. جتنا سمجھا جائے، جتنے معنی سمجھ میں آ سکے، جتنے معنی بندہ سیکھ سکے، وہ ضروری ہے کہ سیکھے جائے. اگر معنی بھی آتے ہوں تو تعمیل ارشاد میں ایک اور معاون سبب بن جاتا ہے، تعمیل ارشاد آسان ہو جاتی ہے. معنی نہ بھی آتے ہوں تو اللہ کا کلام ہے، اور بار بار پڑھنے سے دلوں میں ایک کیفیت پیدا کرتا ہے جو اللہ کی اطاعت کی توفیق سے تعلق رکھتی ہے، اللہ کریم سے محبت پیدا کرتا ہے، عشق پیدا کرتا ہے. اور اسلام ہے کیا؟ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سورہ فاتحہ سارے قرآن کریم کا خلاصہ ہے، اجمالی طور پر سارے مفاہیم جو 30 پاروں میں ہیں اللہ نے سورہ فاتحہ میں سمو دیے ہیں. اللہ کی ذات، اس کی صفات، آخرت، دنیا کی زندگی، اس کے لیے ہدایت کی طلب، اللہ سے وعدہ کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، اور اللہ کے نیک بندوں کی رفاقت اور صراط مستقیم پہ چلنے کی آرزو، یہ سارے قرآن حکیم کا خلاصہ ہے، باقی ساری اسی کی تفصیل ہے. پھر فرمایا کرتے تھے کہ سورہ فاتحہ کا خلاصہ ایک آیت میں، پہلی آیت کریمہ میں موجود ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر اس کے مفاہیم زیر بحث لائے جائیں تو یہ ساری بات اس میں آ جاتی. اور بسم اللہ شریف کا خلاصہ اس کی پہلی بے میں ہے، چونکہ یہ با تلبس کی ہے. تلبس ہوتا ہے مل جانا، لپٹنا، ساتھ شامل ہو جانا، یک جان ہو جانا. اسی سے لباس بنا ہے، جو بدن کو ڈھانپ لیتا ہے اسے لباس کہتے ہیں. تو با تلبس جو ہے یہ غیر اللہ سے کاٹ کر اللہ سے واصل کرنے کا نام ہے، اور یہی سارے قرآن کریم کا حاصل ہے. سارے کا سارا اسلام یہ ہے کہ اس دار دنیا میں دنیاوی آسائشیں، دنیاوی آرام، دنیاوی لذتیں، دنیا کے دکھ، دنیا کی تکلیفیں، یہ ساری جو انسان کو پیش آتی ہیں، اس سارے مار کے آؤ ہو میں، ان سارے جھنجٹوں میں، ان سارے اس سارے شور شرابے سے نکل کر بندہ اللہ سے واصل ہو جائے، دنیا کی نعمتوں میں بے شک بہت بڑی لذت بھی ہے، بہت لطف بھی ہے، کسی کو اقتدار ملتا ہے تو اس کی لذتیں الگ ہیں، کسی کو دولت ملتی ہے تو اس کی لذتیں الگ ہیں، لیکن جو لذت وصول حق میں ہے وہ ایسی کروڑوں دنیایں پیدا ہو جائیں تو ان میں نہیں ہو سکتی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر دنیا کی قیمت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو دنیا کا کوئی ذرہ نہ دکھاتا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے بارگاہ الوہیت میں، اس لیے کافروں اور بدکاروں کے دروازے پہ بھی دھکے کھاتی پھرتی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اسلام کی دعوت دی اور اعلان نبوت فرمایا تو کسی ایک فرد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت نہیں دی کہ تم کلمہ پڑھ لو تمہاری بیماریاں ٹھیک ہو جائیں، کسی ایک فرد کو حضور نے یہ دعوت نہیں دی کہ تم کلمہ پڑھ لو تمہیں دولت مل جائے، کسی ایک فرد کو یہ دعوت نہیں دی کہ تم کلمہ پڑھ لو اور تمہارے دنیا کے مسائل حل ہو جائیں گے، بلکہ 13 سالہ مکی حیات مبارکہ میں کلمہ پڑھنا اور خود کو نوک تلوار پہ رکھنا برابر تھا. جنہیں کلمہ حق نصیب ہوا انہیں سزائیں دی گئیں، ایزائیں دی گئیں، تکلیفیں دی گئیں، مارا پیٹا گیا، قید میں رکھا گیا، اور دنیا کی ہر تکلیف جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے انہیں دی گئی. تو پھر کلمے سے حاصل کیا ہوا؟ بعض کے بیٹے شہید ہو گئے، بعض کے باپ شہید ہو گئے. 13 سال بعد کیا یہ تکلیف رفع ہو گئی؟ نہیں. 13 سال بعد ہجرت کا حکم ہوا اور جائیدادیں، گھر بار، زندگی بھر کی کمائی، مال دولت، اسباب سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر خالی تہی دامن ہو کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مہاجر ہو گئے، ہجرت کر گئے. کیا ملا؟ اللہ ملا، وصول حق ہوا، اللہ کا قرب نصیب ہوا، اللہ کی رضا نصیب ہوئی، اللہ کا حبیب ملا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی خاک پاک پر دنیا کی کروڑوں لذتیں اور کروڑوں دنیایں قربان کی جا سکتی. لیکن مرور زمانہ نے حق پر گرد کی تہیں جما دی اور رفتہ رفتہ لوگ دین کو بھی دنیا کا ذریعہ بنانے لگ گئے. مذاہب باطلہ میں اور مذہب حقہ میں بنیادی فرق کیا ہے؟ تمام مذاہب باطلہ ایک بات پہ متفق ہیں، نہ آخرت پہ انہیں یقین ہے نہ اللہ کے ساتھ ان کا ایمان ہے. مذہب تاریخ انسانی میں جہاں سے انسان کی تاریخ ملے گی آپ کو، وہاں سے آپ کو مذہب بھی ساتھ ملے گا، یہ انسان کے مزاج میں. ایسے لوگ تاریخ میں ملتے ہیں جو جنگلوں میں رہتے تھے اور جنہیں لباس تک کا شعور نہیں تھا، گھر بنانے کا شعور نہیں تھا، اور گھاس پھوس کی جھونپڑیوں میں عمریں بسر کر گئے، کھانا پکانے کا شعور نہیں تھا، پھل کھا لیے یا جانور کاٹ کر کھا لیے، جنہیں شعور نہیں تھا، انہیں بھی مذہب کے نام پر کچھ رسومات ضرور بنا رکھی تھی. لیکن ان سب رسومات کا حاصل کیا تھا؟ کسی سے بیماری سے کسی سے صحت ہو جاتی ہے اور کسی سے اور کوئی کام ہو جاتا ہے اور کسی رسم سے اور کوئی دنیا کا فائدہ ہو جاتا ہے. اور آج تک تمام مذاہب باطلہ کا حاصل یہی ہے. آپ کے ساتھ یہاں ہندوستان میں ہندوازم اور بدھزم اور یہ دو تین مذہب بہت زیادہ ہیں مذاہب باطلہ میں سے, آپ ان کا مطالعہ فرمائیے تو ہر دیوی دیوتا اور ہر رسم پوجا کے ساتھ کوئی نہ کوئی دنیا کی چیز انہوں نے جوڑ رکھی ہوگی کہ اس دیوی کی پوجا کرو دولت ملتی ہے, اس دیوتا کو خوش کرو اولاد ملتی ہے, اس کو راضی رکھو تو صحت ٹھیک رہتی ہے, اس تہوار پہ یہ رسومات ادا کرو تو یہ کام ہو, سارے کا سارا کام دنیا کے لیے ہوگا. اسلام انسان کو دنیا و مافیہا سے بلند کر کے اللہ سے ملا دیتا ہے, اس لیے کہ اللہ ہے اور اللہ ایسا ہے کہ اس کے سوا کچھ بھی نہیں, باقی سارے وجود نہ ہونے کے برابر ہیں, اس لیے کہ اپنے زور پر اپنی طاقت پر اپنی قوت پر اللہ کے سوا کوئی دوسرا وجود قائم نہیں. صرف وہ وجود آپ کو نظر آتے ہیں جن کو اللہ قائم رکھے ہوئے ہیں, جب وہ مٹا دیتا ہے مٹ جاتا. یہیں سے وحدت الوجود کا جو نظریہ ہے وہ بھی نکلا کہ حقیقتاً صرف اللہ ہے, باقی جو کچھ نظر آتا ہے یہ دھوکہ ہے, ما و شما کچھ بھی نہیں ہے, ہر چیز ہر ذرہ اس کے قائم رکھنے سے قائم ہے, اپنی قوت سے کچھ بھی قائم نہیں ہے. یہی دعوت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, اور جنہوں نے دعوت قبول کی انہوں نے قربانیاں دی, انہوں نے گھر بار قربان کیے, مال جائیداد اولادیں قربان کی, جانیں قربان کی, اور اس قربانی کو سعادت سمجھا اور اپنی خوشبختی سمجھا, اور وہ تھی بھی سعادت اور خوش نصیبی. دنیا میں بھی یہ چیز ہوئی لیکن یہاں برے صغیر میں ہندوؤں کے میل جول کے ساتھ بہت سی ہندوانہ رسومات در آئیں, اور اسلام کا روشن چہرہ لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل ہوتا گیا, اور اسلام کے نام پر حصول دنیا, حصول زر, معاملات دنیا کا حل دین کے نام پر شروع ہوتا گیا. آج کل کے دور میں پھر اسے میڈیا نے ہوا دی, اور حیرت ہوتی ہے کہ ایک مولوی نما شخص بڑی پگڑی شگڑی باندھ کے داڑھی کو چمکا کر بیٹھا ہوتا ہے ٹیلی ویژن پر, لوگ فون کر رہے ہوتے ہیں جی میری فلانی مصیبت ہے, وہ فوراً استخارہ کرتا ہے, پتہ نہیں یہ استخارہ کہاں کی مشین ہے, کوئی اس کا بٹن دباتا ہے اس سے جواب آ جاتا ہے, وہ فوراً بتا دیتا ہے تمہارے استخارے میں یہ. یہ سارا دین کے ساتھ مذاق ہے, یہ دین نہیں ہے, اس لیے کہ ہمارے ذرائع ابلاغ بھی دین پھیلانے کی بجائے بے راہ روی پھیلانے میں صفحے اول میں ہیں. انہیں جو فنڈز ملتے ہیں, انہیں جو حکومتوں کی سرپرستی ملتی ہے, انہیں جو لائسنس ملتے ہیں, اس میں بنیادی بات یہی ہوتی ہے کہ تم بے حیائی کو عام کرو. آپ نہیں دیکھتے کہ اللہ صبح چند آیات تلاوت کی جاتی ہیں اور تلاوت ختم ہوتی ہے تو فوراً گانے والی عورتیں آ جاتی ہیں؟ کیا یہ تلاوت عورتوں کے گانے کی بنیاد ہے؟ ہمارے ذرائع ابلاغ اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ نے دین کو ہمیشہ رکھنا ہے, جب تک سورج طلوع و غروب ہو رہا ہے اسلام رہے گا. یہ میرا آپ کا کسی دوسرے کا محتاج نہیں ہے, اس سے حفاظت الہیہ حاصل ہے. ہم محتاج ہیں اسلام کے, اگر ہم نے اسلام کے دامن میں پناہ لے لی تو ہمیں بھی اللہ کی رحمت نصیب ہوگی, اور جو اسلام کا دامن چھوڑے گا وہ خود تہی دامن ہو جائے گا, نہ اللہ کا کچھ بگڑے گا نہ اس دین کا کچھ بگڑے گا. اور جب دین اٹھ جائے گا دنیا سے تو پھر دنیا باقی نہیں رہے گی، پھر قیامت قائم ہو جائے گی. اہل اللہ نے کوششیں کی، محنتیں کی، لوگوں کو صراط مستقیم پہ لائے، لوگوں کو اللہ سے محبت دلائی، اس لیے کہ وہ الحی ہے، القیوم ہے، اس کی حیات مستعار نہیں ہے، اس کی ذات کا وصف ہے کہ وہ زندہ ہے اور وہ قیوم ہے، قائم رکھنے والا ہے، ہر چیز اس کے آسرے پہ قائم. لہذا جو اس کے ساتھ واصل ہو گیا، جسے اس کی رضا حاصل ہو گئی، وہ بارش کا وہ قطرہ ہے جو سمندر میں گرتا ہے. ایک قطرہ ریت پہ گرتا ہے، فنا وہ بھی ہو جاتا ہے، ایک قطرہ سمندر میں گرتا ہے، فنا وہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن ریت پر گرنے والا قطرہ فنا ہی ہو جاتا ہے، اور سمندر والا قطرہ فنا تو ہوتا ہے لیکن مٹتا نہیں، ہر لہر میں نظر آتا ہے. اہل اللہ نے کوششیں فرمائی، اور آپ کے سامنے ہے کہ شیطان نے ان کے زمانے میں تو مار کھائی، لیکن ان کی آنکھیں بند ہونے کے بعد انہی کی قبروں کی عبادت اور پرستش پہ لوگوں کو لگا دیا، جنہوں نے زندگی بھر دین کی سربلندی کے لیے جہاد کیا، محنتیں کی، مجاہدی کی، اور اللہ کی ایک مخلوق کو ہدایت نصیب ہوئی، جن کے تو فیل ان کے وصال کے بعد کچھ ہی عرصہ گزرا تو ان کی قبروں کی پوجا شروع ہو گئی. لوگ بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے، ڈھول باجے گاجے تاشے لے کر، گانے والی بازاری عورتیں لے کر ان کی قبروں پر جمع ہو گئے، اور یہ ابلیس کا انتقام تھا، اور ہم اس کی نظر ہوتے رہے اور ہم دیکھتے رہے. اس کے اتکنڈے عجیب و غریب ہیں. ہندوستان میں اور دہلی کے نوا میں بے دینی اس قدر عام ہو گئی تھی، ہم نے بھی وہ لوگ دیکھے ہیں جب ہجرت کر کے آئے تو یہاں پاکستان میں بھی، کہ نام کے تو لوگ مسلمان تھے لیکن ان غریبوں کو کلمہ نہیں آتا تھا، ان کے لباس ہی صرف ہندوؤں اور سکھوں جیسے نہیں تھے، بلکہ وہ سر پر، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں کہ وہ سکھوں کی طرح پگڑی باندھتے، اور مسلمان سے ان کے سروں پہ جوڑا تو نہیں ہوتا تھا، لیکن پگڑی کے آخری سرے کو گول کر کے یہاں رکھ کے اوپر پگڑی دے کر سکھوں کی طرح وہ بھی بنا لیتے تھے، اور تھے مسلمان. مولانا محمد الیاس رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان لوگوں پر محنت کرنا شروع کی، اور انہیں کلمہ اور نماز سکھانے کے لیے احباب کو جمع کر کے مختلف علاقوں میں بھیجنا شروع کیا. یہ بنیاد تھی تبلیغی جماعت کی، کہ جو کلمے سے بھی نا آشنا ہیں، جنہیں وضو کا بھی پتہ ہی نہیں ہے، اور ہیں مسلمان، دعویٰ بھی مسلمانی کا کرتے ہیں، ان کے ساتھ محنت کی جائے، اور انہیں کچھ سمجھایا بھی جائے، کچھ سکھایا بھی جائے. وقت کے ساتھ ساتھ جماعت بڑھتی گئی، پھر ملک تقسیم ہوا، اس کے مراکز ہندوستان میں بھی رہ گئے، مشرقی پاکستان میں بھی بن گئے، ڈھاکہ میں بھی، یہاں بھی لاہور میں مرکز بن گیا، رائے گنج میں. لیکن اس گزشتہ نصف صدی میں آپ دیکھیں کہ وہ لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. مقصد کیا تھا؟ اب یہ ضروری نہیں تھا کہ انہیں دنیا ہی کی طرف لاتا. آج جو کچھ ہے سارے کا سارا، اس میں سے اللہ کا نام بے شک نکال دیجیے، چونکہ سارے کا سارا جنت اورینٹڈ ہے. جی چلہ لگا لو، جنت آپ کی ہوگی. اب اس چلے کے بعد چوری کرو، دھوکہ کرو، جھوٹ بولو، اس کی کوئی فرق نہیں پڑتا. حوریں مل جائیں گی آپ کو، جنت آپ کی ہو گئی، سارے گناہ معاف ہو گئے، آپ جنتی ہو گئے، جنت کی سند مل گئی، اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. جنت بھی تو مخلوق ہے، خالق تو نہیں ہے. یعنی شیطان کے فریب بھی ایسے ہیں کہ اگر دنیاوی چیزوں پہ نہیں لگ سکے تو ایک آخروی چیز پہ لگا دیا، لیکن اللہ کی طرف جانے کا راستہ موڑ دیا. کیونکہ اللہ سے جب تعلق بنتا ہے تو زندگی کا ایک ایک سانس گروی ہو جاتا ہے، اپنا نہیں رہتا، ایک ایک لمحہ اللہ کا ہو جاتا ہے، ایک ایک عمل کے وقت اللہ کے حضور حق کا مشاہدہ ہوتا ہے کہ میں کیا کہنے لگا ہوں، میں کیا کرنے لگا ہوں، اور میرا رب تو میرے جان سے میرے قریب ہے، میرے پاس ہے، میں اللہ کے روبرو کیا کر رہا ہوں. اس چیز سے ہٹا دیا، پھر وہ نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، تسبیح پڑھتا رہے، کیا ہوگا. کیا یہ دلیل کافی نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ساری دنیا دین کے خلاف تھی، پورے روئے زمین پر کوئی کلمہ گو نہیں تھا، جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا اور ایک ایک کر کے جان سار جمع ہوئے، تو کسی کے ساتھ حضور نے کوئی دنیا کا وعدہ فرمایا؟ محض اللہ اور اللہ کی محبت، معرفت حق، وصول حق. بلکہ بات یہاں تک پہنچی کہ حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کو ابو جہل نے بہت اذیتیں دیں، مکہ مکرمہ کی ایک گلی میں باندھ دیتا. خاندان ہی کیا تھا، چار فرد تھے حضرت یاسر کے، ان کی اہلیہ تھی، ایک جوان بیٹا تھا، ایک بیٹی تھی. وہ کھونٹے گاڑ کر زمین پر ہاتھ پاؤں پھینچ کر باندھ دیتے اور مار 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 کر پیٹ پیٹ کر. جب تھک گیا، بلکہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دوسری گلی سے آپ تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کی نظر پڑی آل یاسر پہ، کوڑے برسائے جا رہے تھے، تو حضور نے دیکھ کر فرمایا اصبروا یا آل یاسر، اے آل یاسر صبر کرو، برداشت کرو، ان موعدکم الجنہ، تمہارے ساتھ جنت کا وعدہ ہے. یہ وعدہ اس لیے نہیں تھا کہ ان کی منزل جنت ہے، بلکہ وعدہ وصول حق کا تھا. اور جنت کیا ہے؟ اللہ کے مہمانوں کی رہائش گاہ ہے، اللہ کے مقرر بندوں کے رہنے کی جگہ ہے. جنہیں رضا حق نصیب ہوگی، جنہیں وصول حق نصیب ہوگا، ان کی رہائش گاہ ہے. تو اس سے ہم نے غلط مانی لیے کہ جنت ہی منزل ہے. منزل وصول حق ہے، جنت استعارہ ہے وصول حق کا، کہ جنت انہی کو نصیب ہوگی جنہیں وصول حق نصیب ہوگا، ان لوگوں کی رہائش گاہ ہے جنت. وہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ یا رسول اللہ دعا فرمائیے ہمیں اس مار سے نجات ملے، اللہ کریم سے کہیے ہماری قوت برداشت جواب دے رہی ہے، کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ یہ دکھ تکلیف آرام یہ ان کی منزل نہیں تھی، ان کی منزل تو اللہ کا وصول تھا. اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہر ذرب پر ہمیں جو مشاہدہ نصیب ہوتا ہے، جو جمال نصیب ہوتا ہے، جو تجلیات نصیب ہوتی ہیں، وہ کہتے تھے اور مارو. مارنے والے کو تو یہ خبر نہیں تھی کہ اس کی ہر ضرب پر انہیں کیا لذتیں مل رہی ہیں، حتیٰ کہ جس کی جان اس راہ میں چلی جاتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہداء کو میدان حشر میں اللہ کریم فرمائیں گے جنت بھی برزت الجحیم لمن یرا وعلفت الجنۃ غیر بعید، جہنم لائی جائے گی جس کی مرضی ہے، دیکھ کے میدان حشر میں سامنے ہوگی، دیکھو یہ دوزخ ہے. وعلفت الجنۃ غیر بعید، جنت کو بھی سوار سنگار کر سامنے کر دیا جائے گا، دور نہیں ہوگی، سامنے ہوگی، یہ جنت. شہداء سے کہا جائے گا مانگو کیا چاہتے ہو، حضور فرماتے ہیں کہ عرض کی جنت سامنے ہوگی، بنی صبری ہوگی، اور عرض کریں گے یا اللہ پھر سے دنیا قائم فرما، ہمیں دنیا میں واپس بھیج، پھر تیرے راہ پہ جان نثار کرے، اور جو گلا کٹنے کی لذت ہے وہ پھر نصیب ہو، جو سینہ چھلنی ہونے کی لذت ہے وہ پھر نصیب ہو، پھر ہم اسی موت کے دروازے سے، اسی نزا کے عالم سے گزرے، اور وہاں جو تجلیات نصیب ہوئی تھی ایک دفعہ وہ لذت پھر نصیب ہو جائے. اور اللہ کے روبرو حضور نے اس طرح کر دیا کہ حضرت یاسر کی اہلیہ جو اسلام کی پہلی شہید خاتون ہیں تنگ آ کر ابی جہل کہنے لگا کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے کہ ایک غلام خاندان کی بڑھیا بھی میرے کہنے پر اپنے دین سے نہ پھر سکی تو میرے پلے کیا بچے گا. کہنے لگا تم کم از کم دل سے نہیں زبان سے کہہ دو کہ میں اسلام کو چھوڑتی ہوں, میں اللہ کو واحد نہیں مانتی, میرا بھرم تو رکھ لو, دل سے نہ کہو زبان ہی کہہ دو. تو وہ ضعیفہ کہنے لگی کہ میں کیسے کہہ دوں جب وہ ہے ہی ایک, میرے تو سامنے ہے, روبرو ہے, ہے یہ ایک, تو میں کیسے کہہ دوں ایک نہیں ہے, تو تو بدبخت ہے, اندھا ہے, تجھے تو نظر نہیں آ رہا, میرے تو تجلیات, اس کی ذاتی تجلیات میرے سامنے, میں کیسے کہہ دوں کہ یہ ایک نہیں ہے, جسے میں دیکھ رہی ہوں, میں محسوس کر, میں کیسے کہہ دوں کہ ایک نہیں ہے. حتیٰ کہ اس نے نہایت ظلم سے انہیں شہید کر دیا اور مکہ کی سرزمین پر پہلی شہید خاتون کا خون جذب ہوا. وہ پہلی شہید خاتون ہیں اسلام کی جنہیں مکہ مکرمہ میں اس بات پہ شہید کر دیا گیا. وہ شہید ہو گئے لیکن وہ کہتی تھی وہ اللہ کے رو برو کر دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہتی تھی میرے تو رو برو ہے, جب ہے یہ ایک میں کیسے کہہ دوں کہ ایک نہیں ہے. اور اس پہ انتہائی ظالمانہ طریقے سے شہید کیا گیا. خنجر مارے گئے, پھر دونوں ٹانگیں دو جانوروں کے ساتھ باندھ کر جسم چیر دیا گیا. لیکن وہ کہتی رہی کہ اللہ واحد ہے لا شریک. اسی طرح آپ اہل اللہ کی سرگزشت پڑھیں تو ہر ولی اللہ نے, ہر عالم حق نے, ہر اس بندے نے جسے اللہ نے توفیق دی, کوشش کی کہ لوگوں کو اللہ کے روبرو کرے, لوگوں کو اللہ سے ملائے. مرور زمانہ سے ان کی آنکھیں بند ہوئی تو لوگ اللہ کو بھول کر پھر اپنی دنیا میں گم ہو گئے. اب اس خانقاہ پہ جاؤ جی, اس مزار پہ جاؤ تو کھانسی ٹھیک ہو جاتی, اس مزار پہ جاؤ تو ٹانگ کا درد ٹھیک ہو جاتا, اس مزار پہ چادر چڑھاؤ تو روزگار مل جاتا. بی تفاوت راز کجاس تابہ کجاس, بات کیا تھی, کہاں پہنچ گئی, کیا یہی نہیں ہو رہا. لیکن چونکہ دین نے ہمیشہ رہنا ہے, اللہ کریم پھر کوئی چشمہ صافی جاری فرما دے, پھر لوگ اللہ اللہ کرنے لگ جائے. حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی زندگی کے آخری سانس تک کے سارے 80 برس رائے حق میں گزارے اور لوگوں کو ایک ایک کو پکڑ پکڑ کر اس پہ چلانے کی کوشش فرمائی. اس زمانے کے جو ساتھی موجود ہیں انہیں یاد ہوگا کہ کسی کو جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ وہاں یہ کہہ دے کہ جی مجھے یہ تکلیف ہے, وہ تعویذ دے دو, یہ کر دو, بلکہ ہم ترسا کرتے تھے کہ کبھی حضرت کی زیارت نصیب ہو جائے یا چند لمحے ساتھ بیٹھنا نصیب ہو جائے. دنیا کا تو کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا تھا, اللہ دیتا ہے, ہر ایک کو دیتا ہے, دشمنوں کو دیتا ہے تو دوستوں کو کیوں معروم رکھے گا. دوستاں را کجا کنی معروم تو کہ وا دشمنا نظرداری, مشرکوں اور کافروں کو دیتا ہے تو مومن کو دو وقت کی روٹی نہیں دے گا, کیوں اتنی بے اعتباری ہے اللہ پر. دشمنوں کو نعمتیں دے رہا ہے, روزی دے رہا ہے, صحت دے رہا ہے, اولاد دے رہا ہے, گھر دے رہا ہے, دولت دے رہا ہے, حکومت دے رہا ہے, دشمنوں کو دے رہا ہے جو اسے مانتے ہی نہیں انہیں دے رہا ہے. تا پالن والا سر پہ حاضر کل جیاں نو پالے اے بھی ویکھ نہ دھکے در تو رج ہو برات نہ ٹال. ناراض بھی ہوتا ہے تو روزی بند نہیں کرتا اور گناہ دیکھ کر کسی کو دھکے نہیں دیتا. لاکھوں گناہوں میں غرق ہونے کے بعد نیچے دلدل کی تہہ سے کوئی اسے پکارے تو اسے پھر اٹھا کر اوپر لے آتا اپنی بارگاہ میں لے جاتا. لیکن کوئی اس کی طلب تو کرے, کوئی اس کی آرزو تو کرے. یہ بڑے مخلص لوگ تھے, اللہ کے بندے تھے, ان کے دل میں اپنے دل میں اللہ کی طلب تھی, انہوں نے لوگوں کے دلوں میں اللہ کی طلب پیدا کی. زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے مند, یہ لوگ شہباز طریقت تھے, دنیا سے پردہ فرما گئے اور بات نااہلوں کے ہاتھ میں آ گئی. میرے جیسے لوگ ان کے جانشین بن گئے, ہم لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. شاید میرے خلوص میں کمی ہے کہ جو بھی آتا ہے, مرد ہے یا عورت, سب کے ساتھ دنیا کی آلائشیں لگی ہوئی ہیں. میری بچی بیمار ہے, تعویذ دے دو. میرا بیٹا بیمار ہے, تعویذ دے دو. میرا فلاں کام رک گیا. یار سارا سال تو تعویذ ہی لیتے رہتے, ایک دن تو کبھی اللہ کے لیے بھی آ جایا کرو. ایک اجتماع جو ہوتا ہے ایک دن رات کا, اس ایک دن رات میں صرف اللہ کے لیے کوئی نہیں آ سکتا. اب کم از کم جسے تعویذ لینا وہ اجتماع پہ نہ آیا گا. صرف وہ لوگ آئے جنہیں صرف اللہ اللہ کرنی ہے اور جنہیں صرف اللہ کی رضا چاہیے. یہ سلسلے کے لوگ ہی تعویذ نہیں لیتے, مجھ سے تعویذ کافر بھی لے جاتے ہیں, بے دین بھی لے جاتے ہیں, بدماش بھی لے جاتے ہیں, بدکار بھی لے جاتے ہیں. اللہ کا نام لکھ کر دینا ہوتا ہے, جس کا جی چاہے لے جائے. ٹھیک ہوتا ہے تو اسے اللہ کرتا ہے, نہیں ہوتا تو اللہ نہیں کرتا. یہ میرا ٹھیکہ نہیں ہے. اللہ کا کوئی بندہ جب اللہ کو مدد مانگتا ہے, ہم اللہ کا نام لکھ کر دے دیتے ہیں, وہ ٹھیک ہو جائے تو اللہ کی مرضی, نہ ٹھیک ہو تو ہمارا ٹھیکہ نہیں ہے, ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. ہم نہ کسی کو بیمار کر سکتے ہیں. میں خود بیمار رہتا ہوں, میں دوسروں کو ٹھیک کہاں سے کروں؟ دنیا بھر کی بیماری ہے تو میرے ساتھ. دس دس بارہ بارہ گولیاں صبح شام کھاتا ہوں, ایک ٹیکہ صبح لگاتا ہوں, ایک رات کو لگاتا ہوں, دو ٹیکے روزانہ لگاتا ہوں. میں خود بیمار ہوں, میں آپ کو صحت کہاں سے دوں؟ لیکن آرزو یہ ہوتی ہے, تمنا یہ ہوتی ہے کہ کوئی تو آئے جو صرف اللہ سے بات کرنا چاہتا, کوئی تو آئے جو صرف اللہ کی رضا چاہیے. وہ نہیں ملتا. کیا عجیب زمانہ آ گیا. یا میرے خلوص میں کمی ہے, میں منافق ہوں, بات اللہ کی کرتا ہوں اور دل میں اللہ نہیں ہے, یا پھر لوگوں میں اہلیت نہیں رہی. کہیں تو کچھ ہے. کیا اتنی دنیا خالی ہو گئی ہے کہ یہ ایک دن جو صرف اللہ کے ذکر کے لیے ہوتا ہے, یہ ایک دن بھی اللہ کا نہیں رہا, یہ بھی تعویذوں ہی کا ہو گیا؟ میں صبح دس بجے بیٹھتا ہوں اور دو ڈھائی تین بجے تک تعویذ ہی لکھتا رہتا ہوں. لوگ آتے رہتے ہیں, لکھاتے رہتے ہیں, لیتے رہتے ہیں. اور کوئی لوگوں کو فرق نہیں پڑتا, مجھ سے بھی لے جاتے ہیں. کوئی الو کا پٹھا کہہ دے کہ میں تعویذ لکھتا ہوں, اس سے بھی لے آتے ہیں. کوئی بدکار بےمان شرابی چرسی کہہ دے میں فلاں مرض کا دم کرتا ہوں, وہاں بھی جم گٹھا ہو جاتا ہے, اس سے دم کرا رہے ہو. ایسے ایسے جو ہلاک کو میں نے دیکھا ہے, جنہوں نے زندگی بھر کعبے کو منہ نہیں کیا, نماز پڑھنا تو دور کی جگہ, جنہیں وضو کرنے کا طریقہ لوگ ان سے دم کرواتے تھے. لوگوں کو اس سے کیا ضرورت ہے دیندار ہے یا دین. لوگ ہندوؤں اور سکھوں سے دم کرواتے پھرتے ہیں. اور وہی سلوک اگر ہمارے ساتھ بھی ہے اور دم ہی کرواتے پھرتے ہو تو پھر بات تو ختم ہو گئی, پھر یہ ساری محنت یہ تو سارا فضول ہے. یہ تو ایک ہنگامہ ہے کہ لوگ جمع کر لیے, کچھ ان کو غلط فہمی ہو گئی کہ ہمارا فائدہ ہو رہا ہے اور کچھ ہمیں غلط فہمی ہو گئی کہ لوگ آئے تو ہماری بڑی عزت ہوگی اور ہمارا بڑا اقتدار ہوگا. لیکن یہ ساری چیزیں کیا اللہ کی بارگاہ میں کام آئیں گی اور آخرت میں کام آئیں گی؟ اللہ تقاضا کرتا ہے محبت کا, انسان کو شعور اس لیے دیا کہ وہ اس کی ذات کو سمجھے, اس کی صفات کو سمجھے, اسے اس قابل سمجھے کہ اس پہ جان قربان کرنی چاہیے. یہ واقعی یہ ذات ایسی ہے کہ اس پہ جان نچھاور کرنی چاہیے. یہ تو اسلام ہے. انسان ہے, اس کے ساتھ تکلیفیں بھی ہیں, تو کیوں کہتے ہیں میرے ساتھ بات کرو, مجھ سے مانگو. اچھا مزے کی بات اور بھی ہے, دیکھتا رہتا ہوں, میں بھی انسان ہوں, ہر آنے والے کو اپنا دکھ یاد ہوتا ہے. میرے سر میں درد ہوتا ہے, میرے پیٹ میں درد ہوتا ہے, میرا بیٹا بیمار ہے. میری کبھی کسی کو یہ نہیں ہوتا کہ یار تم بھی بیمار تو نہیں ہو, انہیں اس سے غرض ہی نہیں ہے کوئی مرے کوئی جیے. یہ کبھی نہیں کسی نے پوچھا. تو جب اتنی بے رخی ہے تو اللہ اللہ تک کب پہنچیں گے؟ اللہ کو کیا جانے. اللہ کو تو وہ خلوص چاہیے, وہ درد چاہیے جو دل سے اٹھے اور سوائے وصالِ الٰہی کی اس کی کوئی دوا نہ ہو. وہ ٹیس چاہیے جسے صرف اللہ کے نام پہ سکون بھی ملے اور اس کی آتش شوق اور بھی بھڑکے. مہربانی اور بھی تڑپائے گی. ایسا دل چاہیے کہ جو جوں جوں قریب ہو اس کا درد اور بڑھے, مٹنے کی بجائے آتش شوق اور بھڑکے. اس لیے کہ صرف وہ ہے اس قابل جس پہ جان لٹائی جائے, وہ ہے جس کو چاہا جائے, وہ ہے جس سے محبت کی جائے, وہ ہے جس پہ سب کچھ لٹایا جائے. اور جب اس سے تعلق بنتا ہے تو پھر رواں رواں اس کا ہو جاتا ہے, پھر سوچیں اس کی ہو جاتی ہیں, سانسیں اس کی ہو جاتی ہیں. کردار اور عمل اپنا نہیں رہتا, حکم کا منتظر رہتا ہے. جو کرنے کا حکم ملتا ہے وہ کرتا ہے, جہاں سے روک دیا جاتا ہے وہاں رک جاتا ہے. جہاں مارنے کا حکم ملتا ہے وہاں مارتا ہے, جہاں مرنے کا حکم ملتا ہے وہاں مرتا ہے. بندے کو خوشی نہ کسی کو مارنے میں ہے, نہ مرنے میں ہے, نہ کسی چیز کے حاصل کرنے میں, نہ کھونے میں. اس کی خوشی وصول حق میں ہے. وہ مارنے کا حکم دے کر راضی ہے تو بندہ مارتا ہے, وہ مرنے کا حکم دے کر راضی ہے تو وہ مرتا ہے, وہ جینے کا کہتا ہے تو جیتا ہے, کچھ کام کرنے کا کہتا ہے کرتا ہے, کسی سے روک دیتا ہے وہ رک جاتا ہے. اور اگر یہ بات نہیں ہے تو پھر کیا فائدہ اس ساری ہوگا؟ پھر تو ہم سے سیاستدان بھلے جو لاکھوں لوگ جمع کر لیتے ہیں, کچھ ان کو کھلاتے پلاتے ہیں, کچھ ان سے چندے وصول کر لیتے ہیں, دنیا دار پیر پھر ہم سے بھلے جو ہو ہو بنا کر جلسے جلوس بنا کر جھنڈے اشتہار لگا کر کچھ قبروں پر, کچھ مقبروں پر, کچھ دیواروں پر, کچھ درختوں پر لوگوں سے نذرانے بھی وصول کرتے ہیں, جمع غفیر بھی جمع ہو جاتا ہے. یہ مقصد تو نہیں ہے ہمارا. یہاں یہ کچھ نہیں ملتا, یہ کچھ نہیں بٹتا. انسان ہے, اس کی ضرورتیں ہیں. میں تعویذ اس لیے نہیں دیتا کہ اس سے میری شان بڑھتی ہے, میں ایک ڈر سے دیتا ہوں کہ انہیں دیتے رہو, نہیں دو گے تو یہ بے دینوں اور بدکاروں کے پاس تعویذ لینے جائیں گے اور دین بھی خراب کر کے آئیں گے. اس کے باوجود عاملوں کے پاس پہلے جاتے ہیں, وہاں سے عملیات کروا کے جب ذلیل ہو چکتے ہیں تو پھر آتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں ایک صاحب آئے, ان کی بیوی کو کسی عامل نے کوئی وظیفہ بتایا, وہ کلمات کفریہ تھے اور شیطانی تھے, اس نے وظیفہ کیا, شیاطین نے اسے گھیر لیا. اب وہ شیاطین پیچھا نہیں چھوڑ رہے, پھر یہاں پہنچے, پھر یہاں کیا لینے آئے, گزارا کرو ان کے ساتھ, یو آس فار اٹ. وہ نہیں جی, غلطی ہو گئی, ابھی اجتماع کے دن رک سکتی جی, ہمیں اجتماع میں راز. میں نے کہا بھی آپ کو اجتماع کے لیے آئے ہو, آپ تو شیطانوں سے جان چھڑانے کے لیے, الحمدللہ آپ کا علاج ہو گیا, آپ تشریف لے جائیں, جب اللہ کی طلب پیدا ہوگی پھر اجتماع پہ آنا. یہ اجتماع ایسا نہیں ہے کہ بھائی دیوی آپ آئے ہیں اپنے علاج کے لیے, اب آپ اجتماع میں بھی گھس جائیں. لیکن کس کس کو روکیں یار, یہ تو سارا سارا ساری مخلوق ہی ایسی ہے, پھر کیا کریں. تو میری گزارش یہ ہے کہ جنہیں کوئی بھی دنیاوی کام ہو, سارا مہینہ آپ کے لیے کام اللہ نے کرنا ہے, آتے رہے موج کریں, اجتماع پہ تشریف نہ لایا کریں. اجتماع ایک دن کا ہو یا اجتماع 40 دن کا ہو, مرد ہوں یا خواتین, صرف وہ بندہ اجتماع پہ آئے جسے اللہ کے وصول کی خواہش ہو, جو اللہ سے ملنا چاہتا ہو, جو دل کو اللہ کے نام سے روشن کرنا چاہتا ہو, جو دل میں اللہ کو بسانا چاہتا ہو, صرف وہ بندہ آئے. نہ اپنا وقت ضائع کرو نہ میرا وقت ضائع کرو. اجتماع میں بھی آ کے جب آپ, میں گڈا گڈا تعویذوں کا لکھ کر شوکت کو بھی دیتا ہوں, لیڈیز سیکشن میں بھی دیتا ہوں, اتنے اتنے اجتماع پہ آ رہے ہیں, انہوں نے لینے تو تعویذ ہیں یار, 10-10 کاغذ لکھ رکھو, کیا فائدہ. تو یہ کام سارا مہینہ جو چلتا ہے, دشمن لے جاتے ہیں, بے دین لے جاتے ہیں, کافر لے جاتے ہیں, مسلمان بھی لے جاتے ہیں, جس کا جی چاہے جو آتا ہے. ہمارا کیا جاتا ہے, ہم بھی اس پہ دو نام اللہ کے لکھ کر 3 بار اللہ لکھ کر دے دیتے ہیں, آگے اللہ کی مرضی وہ شفا دینے والا ہے, دیتا ہے تو دیتا رہے, لوگوں کو شفا ہوتی ہے, لیکن انہیں وصول حق تو نہیں مل جاتا, ان کا عقیدہ تو صحیح نہیں ہو جاتا, ان کا کردار تو درست نہیں ہو جاتا. اگر ایک پھکی لینے سے پیٹ کا درد ٹھیک ہو سکتا ہے, ایک گولی لینے سے ٹھیک ہو سکتا ہے, تو ایک تعویذ پینے سے بھی ٹھیک ہو سکتا ہے, وہ مومن پیے یا کافر پیے برابر ہے. اگر آپ کی ساری محنت کا اصل بھی یہی رہا, تو پھر یہاں دھکے کھانے کی اور راتوں کو زمین پہ لیٹنے کی اور جاگنے کی, میں نے اس لیے آج ذکر نہیں کرا, میں نے جان کر ذکر نہیں کرا, لوگوں کو ذکر کی ضرورت نہیں ہے, میں کیوں کراتا ہوں. ہر اجتماع پہ صبح ذکر ہوتا ہے نا, آج کیوں نہیں ہوا, اس لیے نہیں ہوا کہ میں سمجھتا ہوں لوگوں کو اس کی ضرورت نہیں ہے. اور آئندہ اجتماع پہ صرف وہ لوگ آئے جنہیں صرف خالص اللہ کا ذکر, اللہ کی رضا اور اللہ کے قرب کے لیے چاہیے, صرف وہ لوگ آئے. کم از کم مہینے میں ایک دن اور ایک رات کو خالص رہنے دو. کسی اجتماع پر آئندہ کسی مرد کسی خاتون کو کوئی تعویذ نہیں ملے گا اور بات ختم. اس لیے تعویذوں کی امید پر اجتماع پہ مت تھا. آج سے اجتماع ماہانہ ہو, اس پر آنے والے احباب کو خواتین کو کوئی تعویذ نہیں ملے گا, کوئی دم نہیں, کچھ نہیں ملے گا, ساری مصیبتیں آپ کی اپنے ساتھ ہی رہیں گی, کوئی دعا بھی نہیں کرے گا, جسے صرف اللہ کی یاد لینی ہو وہ آئے, باقی تشریف نہ لائیں. ایک بندہ آ جائے ہمارے لیے وہ کروڑوں جتنا ہے, وہ اللہ کا طالب تو ہو. دعا کوئی مشورہ تو نہیں ہے کہ اللہ نظام کائنات نہیں چلا سکتا, اور دعا والا اسے مشورہ دیتا ہے کہ اسے اس طرح کر دے تو ہو جاتا ہے. دعا کی اصل صرف یہ ہے کہ اللہ سے بات کرنے کا موقع مل جاتا ہے، کام تو اپنی مرضی سے کرتا ہے. دعا کی حقیقت بھی یہ ہے کہ اللہ سے بات کرنے کی سعادت نصیب ہو جاتی ہے، بندہ اللہ کے روبرو ہو جاتا ہے، اللہ سے بات کر رہا ہوتا ہے، اللہ سے اپنا دکھ کہہ رہا ہوتا ہے، اللہ سے اپنے درد بیان، اللہ جانے اور اس کا بندہ جانے، وصول اللہ تو اسلام ہے. اب اللہ سے بات کرے، اللہ سے مانگے، اللہ سے لڑے، اللہ سے جھگڑے، اللہ سے پیار کرے، لیکن وہ ہو اور اس کا اللہ ہو تو جو جی چاہے کرے. تو میرے بھائی، اگر آپ مجھے کوئی سمجھتے ہیں کہ اس کی کرامت سے یہ ہو جاتا ہے تو مجھ سے کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ میں کسی کے لیے کچھ کروں. میں خود بیمار ہوں، مجھے خود لوگ تنگ کرتے ہیں، میرے ساتھ لوگ دشمنی کرتے ہیں، بندوقیں لیے پھرتے ہیں مارنے کے لیے، میں خود بندوق اٹھائے پھرتا ہوں اپنی حفاظت کے لیے. آپ کو میں کیا دوں گا؟ جس طرح ہمارے حکمران خود چھپتے پھرتے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے، تو وہ رعیت کو تحفظ کیا، لوگوں کو، پبلک کو تحفظ کیا دیں گے؟ گھر گھر لٹ رہا ہے، کوئی کچھ نہیں کرتا، کون بچائے انہیں؟ وہ بچا سکتے ہیں جو خود چھپتے پھرتے ہیں، باہر نکلیں تو مارے جائیں گے؟ وہ لوگوں کو تحفظ کیا دیں گے جو اپنی جان نہیں بچا سکتے؟ یہی حال میرا بھی ہے. میں تو آپ ایک محتاج عاجز بندہ ہوں، مجبور انسان ہوں، مزدور آدمی ہوں، کھیتی باڑی کرتا ہوں، کاروبار کرتا ہوں، دن بھر جمیلے کرتا ہوں دو وقت کی روٹی کھانے کے لیے، محتاج ہوں، تو آپ کو کیا دوں گا؟ ہاں، میں نے عمر لگائی ہے اللہ اللہ سیکھنے کے لیے، اور جسے اللہ اللہ کی خواہش ہو وہ ضرور آئے، ورنہ کم از کم مہینے کا یہ ایک دن اور ایک رات نہ اپنا وقت ضائع کریں نہ مجھے پریشان کریں. اور میں نے آج سے یہ قانون بنا دیا، آئندہ اجتماع پر کسی کو کوئی تعویذ نہیں ملے گا. وہ مرتا ہے یا جیتا ہے، وہ بیمار ہے یا صحت مند ہے، بغیر اجتماع کے سارا دن صبح 10 بجے سے لے کر 2:30 بجے تک، اور 5 بجے میں پھر جاتا ہوں، 6-7 بجے بھی آ جاتے ہیں تعویذ لینے والے، جی ہم راستہ بھول گئے، سے دیر سے آئے ہیں، جی تعویذ لکھو بھائی، لے جاؤ بھائی تعویذ، اللہ آپ کو شفا دے، بات ختم. پرسوں میں بیٹھا تھا، بات مغرب کی نماز کے بعد، دو بندے ہمارے ساتھ بیمار بھی ہے، جی ہم راستہ بھول گئے تھے، جی ہم مغرب کی نماز کے بعد گئے، آج تعویذ لو اور جاؤ. لیکن کم از کم یہ چند لمحے تو اللہ کے لیے رہنے دو. شاید آپ نے یہ نشہ چکھا ہی نہیں، آپ کو اس میں لطف آیا ہی نہیں، آپ نے ابھی دل کو اس طرف موڑا ہی نہیں. میں رسمن ذکر کرتے رہتے ہیں، ورنہ ایک لمحہ بھی اگر لذت وصال حاصل ہو جائے، اس کے سوا پھر کچھ یاد نہیں رہتا. میں خود کمزور آدمی ہوں، اگر میں آپ کی اصلاح نہیں کر سکا تو آپ کم از کم مجھے بگاڑیں نہیں. اب مجھے سمجھ آتی ہے کہ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیوں منع فرما دیا تھا کہ میرے مزار پر نہ آیا کرو، لوگوں کو روک دو نہ آیا کرو. اگر وہ روکتے نہیں تو آج وہاں بھی پوجا ہو رہی ہوتی. کیسے خوش نصیب لوگ تھے، زندگی بھر بھی دامن صاف رہا، مرنے کے بعد بھی قبر صاف ہے، الگ تھلگ اپنے اللہ کے ساتھ لو لگائے بیٹھے، کوئی ڈسٹرب نہیں کرتا، کوئی پریشان نہیں کرتا. جن لوگوں نے وہاں جلسے جوڑنے کی اور نمائش بنانے کی کوشش کی، وہ ان کی مساجد گرا دی، عمارتیں گروا دی، اور انہیں رخصت کر دیا، بیٹھے ہیں سارے سارے. قبروں پہ تو لوگ بڑا خرچ کرتے ہیں، تو حضرت رحمت اللہ کی مزار پہ مسجد گر گر کوئی بناتا ہی نہیں. مخلص لوگ ہیں، ان میں یہ طاقت ہے کہ قبر میں بیٹھ کر بھی دفاع کر رہے ہیں اپنی قبر کا، اور ہم اتنے کمزور ہیں کہ دنیا میں بیٹھے ہیں، ہم سے اپنا دفاع نہیں ہوتا، ہمارا وقت برباد ہوتا. تو میرے بھائی آئندہ اگر اجتماع پہ تعویذ لینے ہیں تو تعویذ لو، پھر ذکر اذکار نہیں ہوگا، پھر تعویذ بانٹے جائیں گے. لیکن مہینے کی یہ ایک رات میں تعویذوں کے لیے نہیں، صرف وہ لوگ آئیں جنہیں ذکر کرنا ہو. اور میں نے کل بھی آمد نواز سے کہا ہے کہ مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ لوگ اجتماع پہ آئیں اور منہ اٹھائے پھر رہے ہیں، کوئی ادھر پھر رہا ہے، کوئی لنگر پاس کھڑا ہے، کوئی باہر ہے. جنہیں آنا ہے وہ پورے آداب کے ساتھ مسجد میں بیٹھ کر تلاوت کرو، ذکر کرو. دنیا کی باتیں ہرگز نہ کرو، دنیا کی باتیں مسجد میں حرام ہیں. خیر خیریت نہ پوچھو، تلاوت کرو، ذکر کرو، مطالعہ کرو، تسبیح پڑھو. باہر جانا ہے جس حاجت کے لیے جانا ہے وہاں جاؤ، کھانا کھانے جا رہے ہو تو لنگر میں جاؤ اور واپس آؤ، وضو کرنے جا رہے ہو تو وضو خانوں پہ جاؤ اور واپس آؤ. یہ راستے میں ٹہلنا اور ادھر ادھر جھانکنا، اور کوئی جانوروں کو جھانک رہا ہے، کوئی مسجد بن رہی ہے ادھر جھانک رہا ہے، کوئی ادھر جھانک، اس کی ضرورت نہیں ہے. سیر تفریح کے لیے آنا ہے تو اجتماع کے علاوہ آؤ، پھر جنگلوں میں جاؤ سیر کرو، گھومو پھرو، علاقہ دیکھو. اجتماع پہ آنا ہے تو آپ کی پسند سے کام نہیں ہوگا. آپ باؤنڈ ہیں اللہ اللہ کرنے کے، مسجد میں بیٹھنے کے. آپ کو حکمن بیٹھنا پڑے گا. کوئی دنیاوی بات نہیں ہوگی، کوئی فضول بات نہیں ہوگی، کوئی گھوم پھرے گا نہیں. جسے کھانا کھانے جانا ہے مسجد سے جائے گا کھانا کھانے اور واپس مسجد میں آئے گا. جسے وضو کرنے جانا ہے وضو خانوں پہ جائے گا، واپس مسجد میں آئے گا. کوئی گپ شپ، کوئی سیر سپاٹا نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ اور جسے یہ پابندیاں پسند نہ ہو اسے آزادی ہے اجتماع پر نہ آئے. ایک بندہ آئے، دو آئے، کوئی بھی نہ آئے، ہم خود کافی ہیں، اللہ اللہ کرتے رہیں گے. لیکن کوئی دنیا کی طلب لے کر نہ آئے، کوئی علاج کرانے کے لیے نہ آئے، کوئی گپ شپ کے لیے نہ آئے. جسے آنا ہے صرف اللہ کے لیے آئے بس. میں نہیں چاہتا کہ اس طرح آج میں نے ذکر چھوڑ دیا، اس طرح سے سارے اذکار چھوٹتے چلے جائیں. میں نے جان کر ذکر نہیں کرایا، اس لیے نہیں کرایا کہ آپ کو صرف تعویذ چاہیے. یہ ذکر تو ہم زبردستی کرا رہے ہیں. آپ کے تو بچے بیمار ہیں، آپ کا تو کاروبار خراب ہو رہا ہے. میں خود بیمار ہوں، آپ کے بچوں کو میں کیا کروں؟ یہ صحت بیماری، یہ دولت مندی فقر، یہ جوانی بڑھاپا، یہ فطرت کا ایک نظام ہے، یہ چل رہا ہے. رات دن چل رہے ہیں، خشک سالی اور بارشیں چل رہی ہیں. کبھی قحط ہوتا ہے، کبھی فراوانی ہوتی ہے، کوئی جیتا ہے، کوئی مرتا ہے. لوگ مر رہے ہیں، لوگ پیدا ہو. ایک نظام کائنات ہے جو چل رہا ہے، اس میں نہ میری مداخلت ہے نہ آپ کی. ہم نہیں تھے، ہم آئے، ہم لمحہ بھر یہاں ٹھہرے، ہم نہیں ہوں گے. نظام مدت سے چل رہا ہے، جانے کب تک رب اسے چلاتا رہے گا، وہ خود چلا رہا ہے. ہم دنیا میں ہیں، دنیاوی ضرورتیں ہیں، ان کے لیے چاہیے. اچھی بات ہے کسی گمراہ کے پاس جانے کی بجائے، کوئی کفریہ کلمات سیکھنے کی بجائے، کوئی کفریہ کلمات لکھا کر گلے میں ڈالنے کی بجائے آپ یہاں سے اللہ اللہ لکھا کے لے جاتے ہیں، اچھی بات ہے. لیکن اجتماع اس کام کے لیے نہیں ہوتا. اجتماع صرف ان کے لیے ہوتا ہے جو وصول حق چاہتے ہیں، جو کیفیات طلب چاہتے ہیں، جو درد دل چاہتے ہیں، جو حضور حق چاہتے ہیں. اور صرف وہی لوگ، وہی حضرات، وہی خواتین اجتماع پہ تشریف. ہر بندے نے ساتھ ایک مریض بھی اٹھایا ہوا ہے، کیا تماشا ہے؟ یہاں کوئی علاج گاہ بنی ہوئی ہے یا اجتماع بیماروں کے علاج کے لیے؟ مہینے کے 29 دن سارے دن فارغ ہوتے ہیں، جب آپ کا جی چاہتا ہے آتے ہیں، کھانا بھی ملتا ہے، چائے بھی ملتی ہے، عزت بھی کی جاتی ہے، بٹھایا بھی کرسی پہ جاتا ہے، تعویذ بھی دیے جاتے ہیں، کوئی فیس بھی نہیں لی جاتی. اور آپ کو کیا چاہیے؟ اور صرف جماعت کے لوگوں کو نہیں ملتے، دوست دشمن، مومن کافر، سب لے جاتے ہیں. سب کی عزت، جو بھی آ جائے اس کا عزت کی جاتی ہے، اس کا احترام کیا جاتا ہے، اسے چائے پیش کی جاتی ہے، اسے عزت سے بٹھایا جاتا ہے. کھانے کا وقت ہو تو کھانا دیا جاتا ہے، تعویذ بھی دیے جاتے ہیں، لیا بھی کچھ نہیں جاتا، تو پھر اس ایک دن کو تو رہنے دو میرے بھائی. میری گزارش یہ ہے کہ خواتین و حضرات، اجتماع پہ صرف وہ آئے جسے صرف اللہ اللہ کرنی ہو، اور جتنا وقت یہاں گزارے صرف اللہ اللہ کرتے. حضرات کو دیکھو تو باہر پھر رہے ہیں، کوئی سڑک پہ پھر رہا ہے، کوئی پیٹرول پمپ پہ پھر رہا ہے، کوئی لنگر کے گرد پھر رہا ہے، کوئی راستے میں مٹلا رہا ہے. خواتین آ جا رہی ہیں، راستہ صاف نہیں ہے، بس اپنا پھر رہے ہیں راستے میں بھی. آپ آئے ہو اللہ اللہ کے لیے، مسجد میں بیٹھو، اللہ اللہ کرو، مطالعہ کرو، تلاوت کرو، تسبیحات پڑھو، دین کی بات کرو. اور دنیا کی باتیں کرنی ہے تو مسجد میں حرام ہے، باہر پھرنے کی اجازت نہیں ہے. ضرورت سے باہر جانا ہے تو اپنا ناک کسی میں اپنی ضرورت کو جائیں، وضو کرنے جانا ہے تو وضو خانوں میں جائیں، کھانا کھانے جانا ہے تو لنگر پہ جائیں، کھانا کھائیں واپس آئیں. اللہ اللہ خیر سلام. کوئی گھومے پھرے گا نہیں، کوئی تانک جانک نہیں ہوگی. خواتین کا عالم یہ ہے کہ کسی وقت بھی پتا کرو، کوئی غسل خانوں پہ جم گٹا ہے، کوئی باہر موسم انجوائے کر رہی ہیں، کوئی پہاڑیاں دیکھ رہی ہیں، کوئی گراؤنڈ میں پھر رہی ہیں. یہ کون سا طریقہ ہے اللہ اللہ سیکھنے کا؟ تو میرے بھائی، ہمیں کثرت نہیں چاہیے، بہت زیادہ لوگ نہیں چاہیے، ہمیں خالص اور کھڑے لوگ چاہیے. ہمیں سیر سپاٹا میلہ ٹھیلا نہیں چاہیے، خالص کھڑے. اور اللہ کی طلب اگر ہے تو ضرور آئیں، اور اگر اللہ کی طلب نہیں ہے تو اجتماع کے علاوہ پورا مہینہ کھلا پڑا ہوتا ہے، اپنا آئیں، تعویذ لیں، علاج لیں، دوائی لیں، جو کرنا ہے کریں، جائیں، عزت سے بیٹھیں، چائے ملتی ہے، کھانا ملتا ہے، آنے جانے پہ کوئی پابندی نہیں ہے. اللہ کریم سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمایا. لیکن میری یہ بات یاد رکھ لیں، اور تعویذ بانٹنے والے بھی سن لیں، آج کے بعد اجتماع پر کسی کو کوئی تعویذ نہیں ملے گا، نہ خواتین کو، نہ حضرات، اور نہ تعویذ لینے والے تکلیف کریں اجتماع کی، آگے پیچھے آ کر لے جائیں. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.